أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عزيزان محترم، ہمارے ان دوستوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، ماہانہ ایک نشست جس کا نام ہے چلو حسین کے ساتھ، اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس میں ہم مختلف موضوعات پر کچھ اس طرح بات کرنا چاہتے ہیں کہ جن میں لوگ کچھ غور و فکر کریں، کیونکہ دین اسلام دراصل غور و فکر کا دین ہے. قرآن کریم میں آپ کو جا بجا ایسے الفاظ ملیں گے کہ جن کا تعلق غور و فکر سے ہے، مثلاً تفکر، تدبر، تعقل، یعقلون اور تعقلون، یتفکرون اور تتفکرون، یتدبرون اور تتدبرون. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق انسانی عقل سے ہے، تفکر اور تدبر اور تعقل، یعنی غور و فکر کرنا. اس کائنات پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. ہر آدمی کے لیے نشانی نہیں ہے، ان کے لیے نشانی ہے جن کے پاس عقل ہے یا عقل مند ہیں. کچھ عقل مند ہوتے ہیں، کچھ عقل بند ہوتے ہیں. تو نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ عقل مندوں کے لیے ہوتی ہیں، عقل بندوں کے لیے نہیں ہوتی. کہتے ہیں سم آر وائز اینڈ سم آر ادر وائز، کچھ ہوتے ہیں وائز اور کچھ ہوتے ہیں ادر وائز. تو جتنی بھی غور و فکر والی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو وائز ہیں. مختلف الفاظ آئے ہیں اور جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہے. کہیں پر کہا گیا لآیات اولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو اولی الالباب ہیں. الباب لب کی جمع ہے، لب کا معنی ہے گودا یا گری. جیسے ایک اخروٹ ہے، اس کو آپ توڑیں گے تو اوپر چھلکا ہوتا ہے اور اندر اس کے گری ہوتی ہے، گودا ہوتا ہے، مغز. تو جو مغز ہے، وہ جو گری ہے، اس کو کہتے ہیں لب، اور چھلکے کو کہتے ہیں قشر. تو لوگ بھی مختلف ایشوز کے حوالے سے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں اولو الاقشار، جو صرف چھلکے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں اولو الالباب، جو گودے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر فقط چھلکے پہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی نظر صرف چھلکے پہ نہیں ہوتی بلکہ اندر گودے پہ ہوتی ہے. تو وہ جو خداوند عالم کی نشانیاں ہیں وہ صاحبان گودا کے لیے ہے، صاحبان چھلکا کے لیے نہیں. تو ایسے بہت سارے الفاظ ملیں گے آپ کو، بہت ساری آیتیں ملیں گی جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی. خود اپنی ذات پر غور و فکر، اس کائنات پر غور و فکر، انسان اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے تخلیق کے مقاصد پر غور و فکر. تخلیق کے طریقہ کار پر بھی غور و فکر کی تاکید ہے، جو ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کی برانچ ہے، کہ چیزوں کے بارے میں یہ غور کریں کہ کن پروسیس سے گزر کے یہ چیز یہاں تک پہنچی. ٹھیک ہے، ایک ہے پروسیس آف کریشن اور ایک ہے پرپز آف کریشن. پروسیس آف کریشن سائنس کا سبجیکٹ ہے، لیکن ایک پرپز آف کریشن ہے، مقصد تخلیق. تو مقصد تخلیق کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، جب اس کے ہم مادی امور پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں پروسیس آف کریشن کا پتہ چل جائے گا, مراحل تخلیق کا. لیکن جب اس کے ہم مانوی امور پر غور و فکر کریں گے تو مقصد تخلیق کا پتہ چلے گا. تو یہ جو نشستیں ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ان میں ہم کچھ ایسی بات کریں جن پر غور و فکر کریں. ضروری نہیں کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کروں وہ سب آپ قبول کر لیں. نہ کریں آپ قبول, آپ خود اس پر غور و فکر کریں, دوسری نشست میں آ کے سوال و جواب کر لیں. ہر نشست میں سوال و جواب ہوگا, فوری طور پہ کر لیں, بعد میں کر لیں. آپ کاؤنٹر کریں ہمارے آرگومنٹس کو, آپ بعد میں دلیلیں لے کر آئیں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے. جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو ویریفائی کریں, فوراً قبول نہ کر لیں. تو یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے رائج نہیں ہے. یا تو ہم کسی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو اس کی ہر بات کی مخالفت کرنے لگتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, یا کسی کے اتنے عقیدت مند ہوتے ہیں کہ اس کی ہر بات قبول کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو بغیر سوچے سمجھے تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ آیات الہی کو بھی قبول نہ کرو بغیر سوچے سمجھے. ایک جگہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے, آیتوں پر بھی اندھے بہرے نہ ہو جاؤ, اس پر بھی غور و فکر کرو. تو غور و فکر کرنا وہ کام ہے کہ جس سے انسان کے سامنے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں. بدقسمتی سے یہ وہ کام ہے جس کی طرف قرآن اور حدیث نے ہماری رہنمائی تو کی ہے. ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر رہی بھی کہا گیا, لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ کام دوسری قوموں کے سپرد کر دیا, ٹھیکے پہ دے دیا, ہم نے پٹے پہ دے دیا ہے. یہ غور و فکر کرنے کا کام امریکہ والے کریں گے, یورپ والے کریں گے, جاپان والے کریں گے, چائنا والے کریں گے. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں ان کے سامنے نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں, پھر وہ نئی چیز لے کر آتے ہیں, پھر وہ کھلونا بنا کے ہمیں دے لیتے ہیں, ہم فوراً خرید لیتے ہیں. وہ تو غور و فکر تو انہوں نے کیا, ہم نے نہیں کیا. حالانکہ تاکید ہمیں کی گئی ہے کہ ہم غور و فکر کریں. تو غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے, اس کے لیے اس طرح کی نشستیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی. کچھ لوگ تو غور و فکر کرنے والے ہوں گے نا, تعداد نہیں چاہیے کہ بہت سارا مجمع ہو اور ہال بھرا ہوا ہو, جگہ کم بڑھ جائے اور باہر دریاں بچھانی پڑے, اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ غور و فکر کرنے والے لوگ ہر دور میں کم ہوتے ہیں, بہت سارے نہیں ہوتے. کسی بھی شعبے کے آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو ہر دور میں کافی ہوتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں تو ہر دور میں ڈاکٹرز کتنے ہیں, بہت ہیں, ہزاروں لاکھوں ڈاکٹرز ہیں. انجینئرز بہت ہیں, اساتذہ بہت ہیں, لائرز بہت ہیں. کسی بھی شعبے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو تعداد ان کی کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آبادی کے مطابق ڈاکٹر ہمارے یہاں کم ہیں, لیکن ڈاکٹر ہیں تو صحیح نا ہزاروں میں. لیکن ایک ایسا گروہ ہے جس کی تعداد ہر دور میں بہت ہی کم رہی ہے, اور وہ ہے مفکرین, فکر کرنے والے. آپ ایسی کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ جن میں مفکرین کی فہرست ہے, حکماء کی فہرست ہے, فلاسفہ کی فہرست ہے. پوری دنیا کو ملا کر مختلف قوموں کے جو فلاسفہ ہیں ان سب کو بھی اگر جمع کریں گے تو ان کی تعداد 100 بھی نہیں بنے گی, مشکل سے 100 بنے گی. یونانیوں سے شروع کریں آپ, مسلمان مفکرین کو بھی شامل کر لیں, متقدمین کو اور متاخرین کو, سب کو. تو انگلیوں میں گنے جانے والے لوگ ملیں گے آپ کو, وہ لوگ جو اس انداز سے فکر کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ایک نئی فکر, ایک نئی جہت روشن کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہیں؟ باقی تو ہر شعبے کے لوگوں کی تعداد ماشاءاللہ کافی ہے, ہر دور میں کافی ہے. کیونکہ یہ کام اصل میں کرنے والے لوگ کم ہیں. تو اب تعداد پہ نہ جائیں کہ بہت بڑی تعداد ہو, بڑا مجمع ہو, بڑا رش ہو, نعرے وارے لگ جائیں. نہیں, ان کاموں میں نعرے لگتے نہیں ہیں, کیونکہ سنجیدہ باتیں ہوں گی, اس میں لوگ بور بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی. تو یہ نشستیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم غور و فکر کی بات کریں. اور اس کا جو ٹائٹل جو عنوان دیا گیا ہے وہ نہایت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ چلو حسین کے ساتھ. اس میں چلنے کی دعوت دی گئی ہے, اس میں چلنے کی دعوت دی گئی. کچھ لوگ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں, کچھ لوگ رکنے کی دعوت دے رہے ہیں. ایک نعت بہت مشہور ہو گئی ہے ہمارے ہی شعبے علوم اسلامی کے ایک طالب علم نے پڑھی ہے ٹی وی پہ. در نبی پہ پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. تو ایک دن میرے پاس وہ سائن کروانے کے لیے آیا کچھ. میں نے کہا بھائی تم نے کیا پڑھ دیا, پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یہ غور کیا آپ نے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی سرکاری دفتر ہے جہاں فائلیں پڑی رہ جاتی ہیں؟ تو بہرحال ایک فکر ہے کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. تو ایک فکر یہ ہے کہ پڑا رہوں گا, اور ایک فکر یہ ہے کہ نہیں چلتا رہوں گا. تو پڑے رہنے میں اور چلنے میں بڑا فرق ہے. تو یہاں جو دعوت ہے وہ چلنے کی دعوت ہے. دین اسلام جو ہے وہ چلنے والا دین ہے, رکنے والا نہیں ہے. اس کے لیے بھی بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں, اگر ہم غور کریں سب سنے سنائے الفاظ ہیں, لیکن اس کو اس انداز سے سوچیں. اگر صراط, اہدنا الصراط المستقیم, صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. سبیل, فی سبیل اللہ, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات وجاہدوا فی سبیل اللہ. سبیل کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. شرع, جس سے نکلا ہے شریعت یا شریعہ. شرع مطلب راستہ. شارع فیصل, شارع یعنی راستہ, ہائی وے. شرع یعنی راستہ. صراط راستہ, سبیل راستہ. مذہب کا مطلب بھی راستہ, مسلک کا مطلب بھی راستہ, چلنا. مسلک کا مطلب بھی راستہ. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور طریقت, کچھ طریقت والے بھی ہوتے ہیں. طریقہ کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. طریق اس کے معنی سے طریقہ, یعنی راستہ. کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ اتنے سارے الفاظ راستے والے کیوں ہیں قرآن میں, جن کا معنی راستہ 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 ہوتا ہے؟ شاید ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم راستے میں ہیں, منزل پہ نہیں پہنچے ابھی. یہ احساس ہو کہ ہم راستے میں ہیں, ابھی ہم پہنچے نہیں, ہمیں کہیں پہنچنا ہے اصل میں. تو پہنچے گا تو وہ جو چلے گا, جو رکا رہے گا تو وہ کبھی نہیں پہنچے گا. جرنی آف اے تھاؤزینڈ مائلز بگن وتھ اے سنگل اسٹیپ. جب تک آپ سنگل اسٹیپ نہیں لیں گے تو جتنی بڑی مسافت ہو کبھی طے نہیں ہوگی. تو چلنا ضروری ہے. تو دین ہمیں چلنے کا راستہ بتاتا ہے کہ ہمیں چلتے رہنا ہے, رکنا نہیں ہے, اور کہیں پہنچنا ہے. ہمیں چلنا ہے اور چل کے کسی مقام پر پہنچنا ہے. جہاں پہنچیں گے اس کو ہم کہتے ہیں منزل, اردو میں کہتے ہیں منزل. لفظ منزل عربی ہی سے آیا ہے, لیکن بہت سارے الفاظ جو عربی سے اردو تک پہنچے ہیں تو اپنا معنی وہیں چھوڑ کر آ گئے, پھر ہم نے ان کو ایک نیا معنی دے دیا. تو وہی لفظ ہے عربی میں بھی اردو میں بھی, لیکن اس کا معنی ہم نے تھوڑا سا مختلف کر دیا. بعض اوقات ملتا جلتا بھی ہے, بعض اوقات تو بالکل الٹا معنی دے دیا, ایسا بھی ہوا ہے. تو منزل عربی میں بھی ہے, منزل اردو میں بھی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب ہم کہتے ہیں منزل اردو میں تو اس سے مراد ہوتی ہے فائنل ڈیسٹینیشن, جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں مقصد. مقصد, مقصد کا مطلب جہاں کا ہم نے قصد کیا ہے, ارادہ. قصد یعنی ارادہ. مقصد جہاں کا قصد کیا ہے. اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے مثلاً کربلا, تو پہلے آپ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں گے, ایئرپورٹ سے مثلاً بغداد جائیں گے، وہاں سے کربلا جائیں گے. تو ایک ہے مقصد فائنلی جہاں پر پہنچنا ہے، اور منزل وہ ہے جہاں پر عارضی طور پر ٹھہرنا ہے. عربی میں جس کو کہتے ہیں منزل، اس لیے گھر کو کہتے ہیں منزل عربی میں، کیونکہ گھر میں انسان عارضی طور پر رہتا ہے، رات گزارتا ہے. گھر کو بیت بھی کہتے ہیں، بیت، اور بیت کا مطلب بھی رات گزارنا ہے. دن بھر اپنے کام میں مصروف ہے، رات گزارنے کے لیے گھر پہ آ گیا، دوسرے دن صبح پھر لگ گیا وہ اپنے کام میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں منزل، اس کو کہتے ہیں بیت. لیکن ہم لوگ اردو میں مقصد کو کہتے ہیں منزل، کوئی حج نہیں، ہماری جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق چلتے رہنا ہے. اور کس طرف چلنا ہے یہ تو بتاؤ نا کہ منزل کس طرف ہے. اگر منزل کا نہ پتا ہو اور چلتے رہیں، یعنی چلنے کے لیے ضروری ہے کہ، فقط چلنا کافی نہیں ہے، چلنے کے لیے ضروری ہے کہ منزل کی صحیح معرفت ہو، منزل کی صحیح شناخت ہو، اور اسی کے مطابق ہماری سمت ہو، ڈائریکشن ہو. اگر ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو کبھی نہیں پہنچیں گے منزل پر. فرض کریں آپ کو صدر جانا ہے اور آپ یہاں مین روڈ پہ نکل کے آپ الٹے ہاتھ پہ مڑ جائیں، چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں، رفتار بڑھاتے رہیں، کیا رفتار بڑھانے سے منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں. ڈائریکشن صحیح ہو، سمت صحیح ہو. اگر ڈائریکشن صحیح نہ ہو کبھی نہیں پہنچیں گے منزل پہ. تو ڈائریکشن بھی صحیح ہو، ڈائریکشن کب صحیح ہوگا ہمارا؟ اس وقت صحیح ہوگا جب ہمیں اپنی منزل فائنل ڈیسٹینیشن کی صحیح معرفت ہوگی، صحیح شناخت ہوگی. شناخت ہے نہیں ہمیں کہاں پہنچنا ہے، چلتے جا رہے ہیں ہم، تو فقط چلنے سے نہیں پہنچیں گے. اچھا اب شناخت نہیں ہے تو کیا کریں؟ اب کسی سے پوچھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، کس سے پوچھیں؟ فرض کریں ہمارے پاس ایک کار ہے، بہت جدید ماڈل کی کار، اس کار کو بنانے والی جو کمپنی ہے اس کو فون کرتے ہیں، اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ سے یہ کار لی ہے 20 لاکھ کی کار، آپ پلیز بتائیے مجھے صدر جانا ہے اور میں سوراب گٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، تو میں کیسے صدر پہنچ سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے سوری اٹس ناٹ مائی ڈیوٹی، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو صدر کا روٹ بتاؤں، ہم نے آپ کو 20 لاکھ روپے دیے یار، ایک کار خریدی ہے. کہے گا نہیں آپ نے بیشتر ہمیں پیسے دیے ہیں، اگر آپ کی کار بند ہو گئی ہے، نہیں چل رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو صدر جانا ہے، ٹاور جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، یہ تو آپ کسی ایسے آدمی سے معلوم کریں جو صدر کا راستہ سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے، اس سے پوچھیں. اچھا آپ نے کسی آدمی سے کہا بھائی مجھے صدر جانا ہے، کیسے جا سکتا ہوں میں، میں یہاں کھڑا ہوں سہراب کوٹ. اس نے کہا صدر جانا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ایسا کریں گے یہاں سے سیدھے نکلیں آپ شارع فیصل، اور وہاں سے آپ سیدھے آپ پہ مڑ جائیے گا، پھر آپ آئیے چندی گڑھ روڈ سے ہوتے ہوئے ٹاور جائیں، وہاں سے واپسی پہ صدر آ جائیں، یہ راستہ ہے. کوئی کہتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ادھر سے آپ جائیں نارتھ آنے کے بعد وہاں سے ناگن چورنگی سے ادھر الٹے آپ پہ مڑ جائیں، پھر آپ سے ادھر پہنچ جائیں. کوئی کہتا ہے اور مشکل کام نہیں ہے، آپ یہاں سے ہائی وے پہ چلے جائیں، لنک روڈ سے ادھر چلے جائیں، بن قاسم وہاں سے ادھر چلے جائیں، سب صحیح راستے بتا رہے ہیں، غلط تو کوئی نہیں بتا رہا. آپ کو اندازہ ہو گیا بہت سارے لوگ راستے بتانے والے ہیں، لیکن یہ راستے جو ہیں وہ مختلف بتا رہے ہیں لوگ. اب ایک عقل مند آدمی یہ سوچتا ہے یار راستے تو آپ سب لوگ بتا رہے ہیں، صدر ہی کا بتا رہے ہیں، لیکن ان میں سے شارٹیسٹ راستہ کون سا ہے، مختصر ترین راستے سے جس سے میں جلد از جلد صدر پہنچ جاؤں، شارٹیسٹ. اچھا شارٹیسٹ وہ ہوتا ہے دی شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو کنزیکیوٹیو پوائنٹس از کالڈ اسٹریٹ لائن، ہے نا، تو شارٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو اسٹریٹ لائن ہوتے ہیں. تو آپ کو راستے کی تلاش ہے, صراط کی تلاش ہے, لیکن صراط مستقیم کی تلاش ہے, اسٹریٹ پاتھ جو شارٹیسٹ طریقے سے آپ کو اس منزل تک پہنچا دے. تو انسان کو نہ صرف چلنا ہے بلکہ اپنی منزل کی معرفت بھی ضروری ہے, اور منزل کی معرفت کے لیے ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اس منزل سے سب سے زیادہ آشنا ہے, جو صحیح رہنمائی ہماری کر سکے, اس کو کہتے ہیں لیڈر, اس کو کہتے ہیں لیڈر جو آپ کو لیڈ کر سکے. اچھا دیکھیں, رہنمائی کرنے کے مختلف طریقے ہیں. مثلا ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو صدر جانا ہے, میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں. آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لائیں اور ایک پین لائیں, دیکھیں آپ یہاں سے نکلے, یہ امیجنری روڈ پہ پہنچ گئے, آپ یہاں سے نکلے, یہ صدر آ گیا, نقشہ بنا کے آپ نے کہا یہ لو, آپ نے کہا تھینک یو, چلے جاؤں گا اس نقشے سے. کسی دوسرے آدمی نے کہا اچھا دیکھیں آپ ایسا کریں کہ سیدھے ہاتھ پہ مڑیں, پھر الٹے ہاتھ پہ جائیں, پھر سیدھے ہاتھ پہ جائیں, پھر الٹے, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا بتانے کا. پھر آپ دیکھیے گا وہاں فلاں آئے گا, فلاں بلڈنگ آئے گی, وہاں پہ رائٹ پہ مڑنا ہے, وہاں ایک پان کا کیبن ہوگا, وہاں سے لیفٹ پہ مڑنا ہے. ہمارے اس طرح بتاتے ہیں نا, ایک طریقہ یہ ہے, آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, سمجھ گیا تو ٹھیک ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے. مختلف طریقے ہیں, کبھی آپ لکھ کے دے دیتے ہیں, کبھی آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے اچھا آپ کو صدر جانا ہے, تو آپ آئیے میری گاڑی میں بیٹھیے, میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں صدر. آپ گاڑی میں بیٹھے اور چلاتا ہوا لے کر گیا ہوا, اس نے کہا یہ دیکھو یہ صدر ہے, اتر جائیے آپ. تو رہنمائی کے مختلف طریقے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے نقشہ بنا کے دے دیا جائے, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سمجھا دیا جائے, لیکن ایک طریقہ وہ ہے کہ جس میں ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیا جائے, اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ, اس کو کہتے ہیں قیادت, اس کو کہتے ہیں امامت. یہ امام کا کام ہے. تو ایک تو راستہ چلنا جو اسلام چاہتا ہے چلے, اور شیعہ کا معنی بھی چلنا ہے, چلنے والا, شیعہ یعنی فالوور, شیعہ کہتے ہیں فالوور کو, اور امام کہتے ہیں لیڈر کو. امام یعنی لیڈر, شیعہ یعنی فالوور. تو لیڈر وہ ہے جو آپ کو لے کر جائے اور اس منزل تک پہنچا دے, اس کو کہتے ہیں لیڈر. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فالوور بھی تو چلنے کو تیار ہو نا. اگر آپ کسی کو آفر کرتے ہیں چاہیے لائیے میں آئیے میں آپ کو ایئرپورٹ پہنچا دیتا ہوں, وہ بیٹھنے کو تیار ہوگا تو آپ بیٹھائیں گے نا گاڑی میں, وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہ ہو اس کی مرضی کے خلاف اگر بٹھا دیں گے, یہ تو پھر اغوا برائے تاوان کا کیس بن جائے گا. تو لیڈر تیار ہو اور فالوور تیار نہ ہو, یا وائس ورسا, فالوور تیار ہو اور لیڈر تیار نہ ہو, تو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. تو دونوں کی آمادگی ضروری ہے. تو دیکھیں, ہمیں چلنا بھی پڑے گا اور منزل کی شناخت بھی کرنی پڑے گی, اور ایک ایسے لیڈر, ایسے رہبر, ایسے امام کی شناخت کرنی پڑے گی جو ہمیں شارٹیسٹ وے سے پہنچا دے, جو صراط مستقیم کے راستے ہمیں اس منزل تک پہنچا دے. ہمارے ایک اردو میں ایک اور لفظ ہوتا ہے منزل مقصود, اس میں منزل بھی آ گیا مقصد بھی آ گیا. تو منزل مقصود تک پہنچا دے, وہاں تک پہنچا دے. تو اس کے لیے چلنا ضروری ہے بھائی. شیعہ یعنی چلنے والا, شیعہ تشیع جنازہ, سنا ہے نا آپ نے تشیع. تو تشیع کا مطلب کیا ہے؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. جو چلے گا تو اس نے تشیع کی. آج کل کربلا سے نجف لوگ پیدل جا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں مشی, اس کا مطلب ہے پیدل چلنا, واک کرنا. تو چلنا, اگر کسی نے تشیع جنازہ نہیں کی, یعنی کوئی جنازے کے ساتھ نہیں چلا, وہ تو نہیں کہہ سکتا نا میں تشیع جنازہ کی, ٹھیک ہے فلاں کے فلاں کا انتقال ہوا مجھے بہت عزیز تھے وہ اور خبر آ گئی لیکن میں تھا ہی نہیں کراچی میں, میں شریک نہیں ہو سکا. اب میں ان کے لیے بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, مجھے بہت افسوس ہوا ان کے مرنے کا اور بڑی عقیدت تھی مجھے بڑی محبت تھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. آپ نے تشییع جنازہ کی؟ نہیں, یہ نہیں کی. کیوں؟ کوئی بھی وہاں کہانا ہو لیکن اصل میں آپ جنازے کے ساتھ ساتھ نہیں گئے, نہیں گئے تو آپ نے تشییع جنازہ نہیں کی. تو تشیع کا مطلب بھی ہے چلنے والا, جو پیچھے چلنے والا, شیعہ یعنی فالوور, شیعہ یعنی پیچھے چلنے والا, امام یعنی آگے چلنے والا, امام یعنی رہبر, امام یعنی لیڈر. تو شیعہ تو ہوتا ہی چلنے والا ہے, صرف امام حسین نہیں ہر امام کے ساتھ, شیعان علی یعنی علی کے پیچھے چلنے والے, شیعان معاویہ یعنی معاویہ کے پیچھے چلنے والے. یہ اصطلاحات ایک زمانے میں استعمال ہوتی تھی نا جنگ صفین کے موقع پر, یہ شیعان علی ہیں وہ شیعان معاویہ ہیں, وہ معاویہ کے فالوور ہیں یہ علی کے فالوور ہیں, جو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ اس کا شیعہ ہے. یہی تو ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں, جو کہتے ہیں نا ہم پوچھا جائے گا امام کون ہے تمہارا, تو کیا وہ ہمارے میموری کا ٹیسٹ ہوگا؟ پہلے امام حضرت علیہ السلام, دوسرے امام امام حسن السلام, تیسرے امام امام حسین علیہ السلام, چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام. جس کی میموری اچھی ہوگی وہ فوراً فوراً جواب دے دے گا, جس نے دنیات کا امتحان پاس کیا ہوگا, انعامات لیے ہوں گے, وہ تو فٹافٹ جواب دے دے گا. جس کی میموری ذرا اچھی نہیں ہوگی وہ تو ساتویں آٹھویں نویں دسویں میں آ کے پھر گڑبڑا جائے گا وہ. تو کیا وہ میموری ٹیسٹ ہوگا قبر میں ہماری؟ ہمارا میموری تو اچھے اچھوں کی ختم ہو جائے گی جب وہ حالات ہوں گے اس میں. آیت الکرسی یاد کریں گے تو قل اللہ زبان پہ رہے گی. تو میموری کا ٹیسٹ نہیں ہونے جا رہا ہے, اصل میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کون تھا, تمہارا لیڈر کون تھا, تم جو دنیا سے چل کے یہاں آ گئے ہو نا قبر پہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ پولیس والے کسی کو اٹھاتے ہیں یا ایجنسی والے کسی کو اٹھاتے ہیں, یہی پوچھتے ہیں کس کو فالو کر رہے تھے, تمہارا لیڈر کون تھا, تمہارا سرغنہ کون تھا, ہے نا؟ تو وہ بھی اصل میں اسی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا لیڈر کون تھا, کس کو فالو کر رہے تھے تم. یہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا سے چل کر تم یہاں آ گئے ہو عالم برزخ میں, کس کے پیچھے چل رہے تھے وہاں پہ. اچھا اگر ہماری میموری اچھی رہی تو سب سے پہلے ہم شروع کر دیں گے حضرت علی علیہ السلام. امام کون تھا تمہارا؟ علی علیہ السلام. کیا پتہ یہیں ایک ریئیکشن ہو جائے, غصے میں آ جائیں فرشتے کہ جھوٹ بولتے ہو تم, علی تھے تمہارے لیڈر, یہ تم دنیا میں حرکتیں کر کے آئے ہو یہاں پر تم علی کو فالو کر رہے تھے, استغفر اللہ معاذ اللہ. آگے والے اماموں کے باری شاید نہ آئے نا, یہیں پکڑ لیا جائے ہمیں کہ تم علی کو فالو کر رہے تھے, علی نے تمہیں بتایا تھا ایسی زندگی گزارو, علی نے کہا تھا اس طرح کرو, جھوٹ بولتے ہو تم. یہی تو سوال کیا جا رہا ہے نا, کس کو فالو کر رہے تھے, کس کے پیچھے چل رہے تھے, صحیح نام بتاؤ. یہی قیامت کے دن پوچھا جائے گا, یوم ندعو کل اناسم بامامہم, ہر شخص کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اگر ہر شخص کو امام برحق کے ساتھ پکارنا ہو, فرض کریں ہمارے زمانے کے جتنے لوگ بھی مریں گے ان سب کو ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھانا ہے, ساتھ مشہور کرنا ہے, تو پھر پکارنے کی ضرورت کیا ہے, پھر سب ایک ہی امام کے ساتھ چلے جائیں گے. اور بعض لوگ اس کو آرگومنٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اپنی تقریروں میں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا امام صحیح ہونا چاہیے. اور میں نے خود ایک صاحب کی تقریر سنی, وہ کہہ لیں گے دیکھیں نا وہ جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ کیا سب لوگ نیک تھے, ان کے بہت سے برے بھی تھے, ان کی بہت ساری برائی بھی قرآن نے بیان کی, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستہ بنایا دریائے نیل میں, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پار ہو گئے اور ان کے فالوور بھی پار ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر صحیح ہونا چاہیے. اگر لیڈر صحیح ہوگا تو قوم پار ہو جائے گی, اور اگر لیڈر صحیح نہ ہوا, جیسے فرعون صحیح لیڈر نہیں تھا, جو لوگ فرعون کے ساتھ تھے غرق ہو گئے. وہ کیا فرعون کے ساتھ سارے برے لوگ تھے؟ نہیں, ایک اچھے بھی تھے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا, مومن آل فرعون. انہیں آرگومنٹ کے طور پہ انہوں نے پیش کیا, اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ ہمارا امام چونکہ صحیح ہے, امام برحق ہے ظاہر ہے, تو ہم تو پار ہو ہی جائیں گے. حالانکہ نہ آرگومنٹ صحیح ہے نہ کنکلوژن صحیح ہے, دونوں چیزیں میرے خیال میں گڑبڑ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں نجات اور آخرت میں نجات کا معیار اور ہے. دنیا میں بنی اسرائیل کے جتنے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار ہو گئے دریائے نیل سے, سب آخرت میں بھی پار ہو جائیں گے. آخرت کا معاملہ اور ہے, دنیا کا معاملہ اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ مومن آل فرعون غرق ہو گئے فرعون کے ساتھ؟ یہ بات ہی ہسٹوریکلی صحیح نہیں ہے. مومن آل فرعون کا انتقال پہلے ہو گیا تھا, وہ اس واقعے میں نہیں تھے. یہ بات بھی غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دریائے نیل سے پار ہونا اور ہے, پل صراط سے گزرنا اور ہے. تو پل صراط سے وہ گزرے گا جو واقعی موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوگا, بنی اسرائیل کا شخص. تو اسی طرح جو لوگ واقعی امام کو فالو کریں گے پار ہو جائیں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو چلنے والا پار ہوگا, اور چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ لیڈر کون ہے اور ہماری منزل کہاں ہے. اگر منزل کا پتہ نہ ہو تو کبھی بھی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. پھر سلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ہمارا راستہ کون سا ہے؟ یہ الفاظ بنے کیسے راستے کے لیے؟ سبیل. سبیل کیا ہے؟ سبیل ہے سبیل اللہ, اللہ کا راستہ. ٹھیک ہے, جو اللہ کا راستہ ہے وہی پیغمبر کا راستہ ہے, وہی اہل بیت کا راستہ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ظاہر. تو سبیل جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. شرع, شرع کا مطلب راستہ ہے, جس سے شریعت کا لفظ نکلا ہے. شریعت کون سی ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مذہب کا مطلب بھی راستہ ہے. مذہب کیا ہے؟ مذہب جو ہے وہ مذہب تشیع ہے, مذہب شیعہ. تشیع یعنی امام کو فالو کرنے والے. شیعیان علی علیہ السلام سے منسوب ہے نا, علی علیہ السلام کو فالو کرنے والے لوگ. جب کہا جاتا شیعہ, شیعہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ وہ ہیں جو علی کو فالو کرتے ہیں, علی کے فالوورس. صراط, صراط کیا ہے ہمارے لیے؟ صراط یعنی صراط مستقیم, دی شارٹیسٹ وے, دی اسٹریٹ پاتھ, سیدھا راستہ. ٹھیک ہے, سیدھا راستہ وہ ہے جو خدا کا راستہ ہے, پیغمبر کا راستہ ہے, اہل بیت کا راستہ ہے, قرآن کا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے, موسٹ اسٹریٹ پاتھ. تو موسٹ اسٹریٹ پاتھ کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ساتھ چلنا ہو. چلنے والے منزل تک پہنچیں گے, جو نہیں چلنے والے وہ نہیں پہنچیں گے. انسان کو انفرادی طور پہ بھی چلنا ہوگا, اجتماعی طور پہ بھی چلنا ہوگا. اس پروگرام کا نام اسی لیے کہا گیا, چلو, بیٹھے نہیں رہو, پڑھے نہیں رہو, چلتے رہو. کیونکہ حرکت میں برکت ہے, حرکت میں زندگی ہے. دریا کا وہ پانی جو چلتا رہتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے, مفید ہوتا ہے, پینے کے قابل ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پانی کہیں ٹھہر جائے, رک جائے, تو وہ جوہڑ بن جاتا ہے, تالاب بن جاتا ہے. بہت عرصے تک پانی جب ٹھہرا رہے تو پانی سڑ جاتا ہے, بو آ جاتی ہے، اسمیل آ جاتی ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس میں. خاص طور پر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک اس میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں. مینڈک کا کام کیا؟ ٹرانا. تو کسی قوم کے اندر بھی اگر حرکت نہ ہو، جمود ہو، سکوت ہو، رک جائے، چل نہ رہی ہو، تو اس کے اندر بھی بو آنے لگتی ہے اور پھر مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں جو ٹراتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے. دوسرے ایک کیڑا اور پیدا ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جونک، لیچ. جونک کیڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہے انگلی کے برابر، لیکن اگر کوئی گندے پانی میں چلا جائے تو اس کے جسم میں چپک جاتا ہے وہ، اور چپک کے خون چوسنے لگتا ہے، اور خون چوس چوس کر موٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. انسان جب تک پانی کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ جونک چپک گئی ہے. جب پانی سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ جونک چپکی ہوئی ہے، بعض اوقات بہت ساری چپک جاتی ہے اور ہر جونک خون چوس رہی ہے. آپ سوچیں ایک ایک جونک نے اگر فرض کریں کہ 5-5 ml خون چوس لیا تو کافی خون انسان کا چوس سکتا ہے. تو جونک ہوتی ہے جو خون چوس لیتی ہے. اگر قوم بھی اسی طرح رکی رہے، اس کے اندر حرکت نہ ہو، شعور نہ ہو، نہ منزل کا شعور ہے، نہ لیڈر کا شعور ہے، تو مینڈک ٹراتے رہیں گے اور جونک جو ہے وہ خون چوستی رہے گی. جونک لگ جائے گی اور وہ خون چوس لے گی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کو جب پتہ چلے گا جب وہ پانی سے باہر آئے گا، یہ کیا ہو گیا، او ہو یہ تو کافی خون چوس چکی ہے جونک. تو حرکت ہونی چاہیے، حرکت نہ ہو تو پھر انجام اس کا یہ ہوتا ہے. تو شیعہ کا مطلب ہے حرکت کرنے والا، شیعہ یعنی چلنے والا. جو چلنے والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں محب، محبت کرنے والا. محب ہونا بھی بڑی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن شیعہ اس سے ایک آگے کی منزل ہے. محب یعنی محبت کرنے والا. محبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی ہے، ہو جاتی ہے. سنو گا محبت ہو جاتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ محبت ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ محبت اصل میں انسان کو کمالات سے ہوتی ہے، ورچیوز سے. انسان بائی نیچر فطری طور پر کمالات سے محبت کرتا ہے، اور اگر انسان کسی شخصیت کے اندر ان کمالات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ کمالات سے محبت ہے نا. یہ جو اتنی ساری فلمیں بنتی ہیں اس میں جو ہیرو دکھاتے ہیں، تو وہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ بہت سے کمالات کا مجموعہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کے اندر یا تو شجاعت دکھائی جائے گی یا ذہانت دکھائی جائے گی، تو ایسی چیز دکھائی جائے گی کہ جس سے بائی نیچر انسان محبت کرتا ہوگا، کیونکہ انسان شجاعت سے محبت کرتا ہے بائی نیچر. تو ایک فلم ہے اس کے اندر، مثلا کراٹے والی فلم ہے، اس کے اندر ایسے کراٹے کے کارنامے دکھائے جائیں گے کہ یہ انسان چونکہ شجاعت سے محبت کرتا ہے لہذا اس ہیرو سے اس کو محبت ہو جائے گی، پسند کرنے لگے گا اس کو. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اصل میں کمالات سے محبت انسان کی فطرت ہے. اسی لیے اگر ہم اپنے بچوں کو پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو کمالات کا مجموعہ ہیں، تو خود بخود ان کے دل میں ان کے لیے محبت آ جائے گی. لیکن ہم بتائیں تو صحیح نا ان کے اندر یہ کمالات، وہ کمالات جو آپ فلموں میں تلاش کرتے ہیں تو فلموں میں تو اصلی نہیں ہے نا، وہ تو کہانی ہے، وہ ریئل تو نہیں ہے. اگر آپ ریئل لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں شجاعت، علم، ذہانت، تو آپ مثلا علی علیہ السلام کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، تو خود بخود محبت ہوگی. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم تو مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں ان کو بھی محبت ہو گئی ہے. کنور مہندر سنگھ بیدی تو سکھ ہے نا، سکھ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ جو عشق ہو گیا ہے ایک سکھ شاعر کو پیغمبر اکرم سے, فوراً ہمارے لوگ کہتے ہیں اچھا مسلمان کیوں نہیں ہو گیا وہ. بھائی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, اس کو اصل میں پیغمبر اکرم کے بعض کمالات سے عشق ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ کا نبی مانتا ہو. امام حسین علیہ السلام سے ہر شخص کو عشق ہے, چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا نہ ماننے والا ہو, سوشلسٹ, کمیونسٹ, ایتھیسٹ, جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے, امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے سر جھکا دیتے. کیوں بھائی, امام حسین علیہ السلام کی کیا خاص بات ہے؟ وہ ان کو امام سمجھتے ہیں, امام نہیں سمجھتے. امام حسین علیہ السلام کی شجاعت, شہامت, قربانی, ایثار, اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یعنی کمالات کا مجموعہ. اب وہ یہ ہماری غلطی ہے یا پتہ نہیں ان کی غلطی ہے کہ ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کمالات کا مجموعہ ہے, ان کے والد گرامی بھی کمالات کا مجموعہ ہے, ان کی اولاد بھی کمالات کا مجموعہ ہے. لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام نسبتاً زیادہ پہنچا تو لوگ امام حسین علیہ السلام کو زیادہ پہچانتے ہیں. تو ہر شخص جو امام حسین علیہ السلام کے کمالات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ ان کے سامنے تعظیماً جھک جاتے ہیں کہ امام حسین. اس لیے آپ کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے ہر بڑے لیڈر کا قول ملے گا. تو انسان بائی نیچر کمالات کو پسند کرتا ہے, تو جب وہ کمالات کا مشاہدہ کرتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنا, محبت کرنے میں محب کا کمال نہیں ہے, محبوب کا کمال ہے نا. محب کا کیا کمال ہے؟ کمال تو محبوب کا ہے. کمالات کے مجموعہ تو وہ ہے جن کی وجہ سے محبت ہو گئی ہے. ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ ہمارا کوئی کمال نہیں. لیکن شیعہ ہونے میں کمال ہے, محب ہونے میں کمال نہیں ہے, شیعہ ہونے میں کمال ہے. کیونکہ شیعہ ہونا اس کے آگے ایک قدم ہے کہ نہ صرف ہمیں محبت ہے بلکہ ایسی محبت ہے کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. فالو کرنا جو ہے یہ ہماری طرف سے پارٹیسپیشن ہے, یہ ہمارا کمال ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کی شناخت کر لی, ہم نے ان کی معرفت حاصل کی, اب اگلا قدم کیا؟ اگلا قدم یہ کہ ہم ان کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو فالو بھی کر رہے ہیں اس میں ہمارا کمال شامل ہوگا. تو شیعہ ہونے میں کمال ہے, محب ہونے میں کمال نہیں, محب ہونے میں ان کا کمال ہے کہ جن کی وجہ سے محب بن گئے ہم. اچھا, شیعہ جو ہے وہ فالوور کو کہتے ہیں. اس حوالے سے ائمہ طاہرین کے ارشادات ہیں. آخری مرحلے میں ہم بس ایک دو ارشاد آپ کے سامنے عرض کریں. یہ جو ایام ہیں اس کی ایک نسبت بھی ہے بھی کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے دن آنے والے ہیں. تو ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں, ایک تفسیر امام سے منسوب, امام نے لکھی نہیں لیکن امام سے منسوب ہے, امام کے ارشادات پر مشتمل تفسیر ہے. اور یہ روایت ایک ہمارے بڑے فقیہ گزرے ہیں قطب راوندی, انہوں نے بھی نقل کی ہے. اور دو راویان حدیث ہیں, یوسف ابن محمد اور علی ابن سیار. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, ہم موجود تھے کہ اس شہر کا جو امیر تھا, گورنر تھا سمجھ لیں, وہ بھی امام کا عقیدت مند تھا. وہ ایک شخص کو اپنے ساتھ لے کر آیا گرفتار کر کے, اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ فرزند رسول, یہ شخص جو ہے یہ کسی جیولری کی دکان میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہتا ہے. इमाम ने कहा झूठ कहता है वो, वो झूठ कहता है, वो शिया नहीं है। उसने कहा अच्छा, फिर वो ले गया उसको वापस। ले जाने के बाद उसने कहा इसको जो है वो कोड़े लगाओ, चोरी की सजा उसने कोड़े वाली दी। जब उसको कोड़े लगाए गए तो कोड़ा लगाने वाला जो था वो जब उसको कोड़े मार रहा था तो वो कोड़ा उसको लग नहीं रहा था, ज़मीन में पड़ रहा था। ये सब लोग बड़े हैरान हुए। थोड़ी देर के बाद ये फिर उस आदमी को लेकर आ गया। उसने कहा फरमाया रसूल आपने कहा कि आपका शिया नहीं है लेकिन इससे तो मौजूदात जाहिर हो रहे हैं, इसको जब कोड़े मारे जाते हैं तो कोड़ा नहीं लगता है, इसको कोड़ा ज़मीन में लग रहा है, तो ये आपका शिया नहीं है, ये तो अब भी दावा कर रहा है मैं शिया हूँ। इमाम ने फरमाया कि मैंने कहा ना वो मेरा शिया नहीं है। उसने कहा फंदे रसूल से ये क्या इससे जाहिर हो रहा है, कोड़ा क्यों नहीं लग रहा है इसको। इमाम ने कहा कि वो हमारा मुहिब है, शिया नहीं। देखो शिया वो है जो अल्लाह और उसके रसूल और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले, जो हमारे रास्ते पे चलने वाला है वो हमारा शिया है। और ये जुमला इमाम ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ उसका मफहूम कि अगर हमारे रास्ते पे चलता तो चोरी करता। वो एक शिया अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए या एक शख्स अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और वो ये कहे कि मैं माज़ अल्लाह फलां का इमाम का फॉलोवर हूँ, इमाम ने कहा चोरी करो, हाँ ये हो सकता है कि इमाम से उसको अकीदत हो मोहब्बत हो, तो इमाम ने कहा कि ये हमारा मुहिब है और जो हमारा मुहिब होता है उससे भी ऐसी चीज़ें जाहिर हो सकती हैं। शिया तो और बड़ी चीज़ है, एक मुहिब से भी इस तरह की चीज़ जाहिर हो सकती है। और फिर इमाम ने कहा कि ये जो तुमने कहा ना इससे मौजूदा जाहिर हो रहा है तो ये तुम्हारी फिक्र भी सही नहीं है, क्या तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं है कि मौजूदा तो अंबिया और आइम्मा से जाहिर होता है, ये आम आदमी से मौजूदा कभी जाहिर नहीं होता। तो उसने कहा फरजंद रसूल ये जो इसके साथ हुआ ये क्या है, कहा ये उसका मौजूदा नहीं है ये हमारा मौजूदा है। उसने कहा वो तो उससे जाहिर हो रहा है। तो इमाम ने फिर पै दर पै कई मिसालें उसको दी, कहा कि अच्छा ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, ज़िंदा कौन हुआ, मुर्दा, मुर्दा मुर्दे का है या ईसा अलैहिस्सलाम का है, मुर्दा ईसा अलैहिस्सलाम का है ना, मुर्दे का तो मुर्दा नहीं है, तो किसकी तरफ मंसूब करोगे। तो मौजूदा उसका नहीं है, मौजूदा हमारा है, हमारा मुहिब जो होता है तो वो भी बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहता है लेकिन ये मुहिब है, शिया नहीं है। तो मुहिब होना इतनी बड़ी बात है, शिया होना कितनी बड़ी बात है, असल तो शिया चाहिए तो मुहिब नहीं चाहिए। तो शिया होने के लिए क्या ज़रूरी है, शिया होने के लिए उस रास्ते पे चलना ज़रूरी है जो इमाम का बताया हुआ रास्ता है। एक और हदीस इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 71 सफ़र नंबर 179 और रिवायत नंबर 28। इमाम फरमाते हैं जाबिर जौफी से, या जाबिर बल्लिग शिअति अन्नी अस्सलाम, हमारे शियों को हमारा सलाम पहुंचाओ। इमाम फरमाते जाबिर जौफी से कि ए जाबिर हमारे शियों को हमारा सलाम पहुंचाओ। ठीक है, व अलमहुम अन्नहु ला क़राबतन बैनना व बैनल्लाह, और व अलमहुम और उनको ये बताओ कि हमारे और खुदा के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारे शियों को सलाम पहुंचाओ और उनको ये बताओ कि हमारे और खुदा के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं है। वला तक़र्रबू इलैहि الا بالطاعت لہو، اور نہ ہی خدا کے کوئی قریب ہو سکتا ہے بغیر اس کی اطاعت و فرما برداری کے. یا جابر من اطاع اللہ و احبنا فہو ولینا. اے جابر، دیکھو جو اللہ کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت کرے وہ ہمارے لیے ولی ہے. ومن عصى اللہ لم ينفعه حبنا، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اسے ہماری محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ صاف صاف امام نے بیان کر دیا کہ وہ شخص کے جو خدا کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت کرے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ولی ہے ہمارا، اور وہ شخص جو خدا کی نافرمانی کرے اور ہم سے محبت کا دعویٰ کرے ایسے شخص کو ہماری محبت فائدہ نہیں پہنچائے گی آخرت میں. ممکن ہے دنیا میں فائدہ پہنچ جائے، بہت سارے فائدے دنیا میں پہنچ جاتے ہیں لیکن آخرت میں فائدہ نہیں پہنچے. بس اس پیغام کا نام رکھا گیا ہے کہ حسین کے ساتھ چلو. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. کیا ہر شخص امام حسین کے ساتھ چلا کربلا تک پہنچا؟ نہیں پہنچا. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ ہمارے اندر ہیں وہ شرائط کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل سکیں؟ ہر شخص نہیں چل سکتا. یہ جو اردو میں ایک محاورہ بھی ہے نا، یہ فلاں نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اور ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، آپ چل نہیں سکتے ہمارے ساتھ. اسی طرح ہر شخص امام حسین کے ساتھ چل نہیں سکتا، مشکل ہے چلنا. اگر ہر شخص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا تو کربلا میں 72 نہ ہوتے، 72 نہیں تھے چلے، کچھ زیادہ تھے، تھوڑے بہت آگے پیچھے تعداد ہے لیکن بہت کم تھے نا. تو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، اس پہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج ہم یہیں روک دیتے ہیں. کوئی ضروری سوال ہے بے شک آپ کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں. اختتام کرتے ہیں ہم پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہر شخص اپنی استعداد عقل کے مطابق ایک خاص جہت اور سمت میں بڑھے گا، لہذا خاص کر باب احکام میں ایک مکتب کی طرف سے غور و فکر سوال کی ممانعت کی ہے، جبکہ ایک مکتب نے یہ فریضہ فقط مفتی اور مجتہدین کو تفویض کر دیا ہے، لہذا اس کی حدود کیا ہے؟ دیکھیں پہلا حصہ جو ہے آپ کے سوال کا، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ خداوند عالم نے کہا نا غور و فکر کرو، خدا کا حکم ہے غور و فکر کرو. مثلا قرآن ہے، خدا کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. تو جب خداوند عالم ہم سے کہتا ہے غور و فکر کرو، جب خدا کہتا ہے لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، تو ہم جب سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنی سمجھ کے مطابق ہی کریں گے. ظاہر ہے انسان ہی ہیں ہم، فرشتے تو نہیں ہیں، جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اگر خدا نے کہا ہے غور و فکر کرو، اگر خدا نے کہا ہے سمجھ بوجھ حاصل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس پروویژن کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ اس غور و فکر سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا، انڈر اسٹیمیشن، اوور اسٹیمیشن، مس کیلکولیشن، یہ ساری چیزوں کا پروویژن موجود ہے. اس کے ساتھ ہی غور و فکر کریں گے، اس کے ساتھ ہی. جب غور و فکر انسان کرتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس سے، کوئی ایسی بات نہیں، چونکہ خدا کے علم میں تو ہے نا، خدا نے انسان کو بنایا اسی طرح کہ جب وہ غور و فکر کرے گا اپنی استعداد کے مطابق ہی کرے گا. ظاہر تو غور و فکر میں غلطی کا امکان ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا ہے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ آپ نے فرمایا احکام کے سلسلے میں تو مجتہدین کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ غور و فکر جب آپ کریں گے تو اس غور و فکر کرنے کے بھی جو کچھ تقاضے ہیں نا، غور و فکر کرنے کے لیے بھی کچھ ٹولز چاہیے نا ہر سبجیکٹ میں. فرض کریں کہ آپ سولر سسٹم پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سولر سسٹم پر غور و فکر کرنے کا تعلق فزکس سے ہے, فزکس کی ایک خاص برانچ ہے, ٹھیک ہے, یا ایسٹرانومی سے ہے, جغرافی کی ایک خاص برانچ ہے. تو اگر آپ سولر سسٹم پہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بیسک ٹولز, اسکل, نالج ہیں وہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے نا آپ. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ نیوٹن بیٹھا ہوا تھا اور ایک سیب گرا, اور اس کے بعد جناب اس نے لا آف گریویٹیشن دریافت کر لیا, ہے نا. اچھا, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر نیوٹن نہیں جائے گا میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی کر لیتا, اس میں کون سے کمال کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. کیا نیوٹن کے سامنے پہلی مرتبہ سیب گرا؟ کتنے انسانوں کے سامنے کتنی چیزیں گرتی رہتی ہیں, کتنے انسان ہیں جو خود اوپر سے نیچے گرے, کبھی انہوں نے غور کیا کہ میں نیچے کیوں آیا؟ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں آیا جو نیوٹن کے ذہن میں آیا؟ نیوٹن کے غور و فکر کے انداز میں اور ہمارے غور و فکر کے انداز میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے, دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں نیوٹن کے بارے میں, اور یہ دو اسکل, دو ٹیکنیکس ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ نیوٹن ہیڈ اے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. نیوٹن کا ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ تھا. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی وجہ سے وہ چیزوں کو سائنٹیفکلی دیکھا کرتا تھا. ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر اس گھر میں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. اچھا, اب اس گھر میں جو لوگ بھی داخل ہوں گے تو وہ جس فیلڈ کے ہوں گے ان کا ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہوگا, اس کے مطابق اس گھر کو دیکھیں گے. اگر ایک الیکٹریشین آئے گا نا, اس کی وائرنگ کو, بلب کو, ان چیزوں کو دیکھیں گے. اگر ایک سول انجینئر آئے گا تو اس کی کنسٹرکشن کو دیکھے گا, ٹھیک ہے. اگر ایک پینٹر آئے گا, اس کے پینٹ کے کلر کو, شیڈ کو, اس کو دیکھے گا. ہر آدمی اپنے ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کے مطابق دیکھتا ہے. تو جس کا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہوگا وہ سائنس کے مطابق دیکھے گا اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک تو چیز یہ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹن واز اے ویری گڈ میتھمیٹیشین. نیوٹن ایک بہت زبردست میتھمیٹیشین تھا, اسی لیے اس نے صرف گریویٹیشنل فورس کو دریافت نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ زمین میں گریویٹیشن ہے, اس نے اس ویلیو آف جی کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو دے دیا, 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر, کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. حالانکہ وہ دریافت بھی ایک بڑی چیز تھی کہ گریویٹیشنل فورس دریافت کر لے, نہیں, اس نے اس ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو ایک کانسٹنٹ نکال کے دے دیا کہ یہ ہے وہ ویلیو. یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جو میتھمیٹکس کی اس کے اندر اسکل تھی اس سے وہ پاسبل ہوا. تو دیکھیں, احکام کا جہاں تک تعلق ہے, حلال و حرام کا جہاں تک تعلق ہے, بے شک غور و فکر کرنے کی تو ہر ایک کو اجازت ہے, لیکن وہ ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ چاہیے اور وہ بیسک اسکلس چاہیے جن سے آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. اگر وہ اسکل نہ ہو آپ کے اندر تو آپ نتیجہ نہیں نکالیں گے, غلط نکالیں گے آپ. اگر وہ اسکل نہ ہو, آپ کو میتھمیٹکس نہیں آتی اور آپ فزکس پہ غور و فکر کریں, آپ فزکس کر نہیں سکتے بغیر میتھمیٹکس کے, کیسے کریں گے؟ تو بیسک اسکل تو چاہیے نا غور و فکر کے لیے. تو احکام کا جہاں تک تعلق ہے, شرعی احکام, فقہی احکام, اس کے لیے بھی کچھ اسکلس چاہیے. وہ اسکلس آپ ڈیولپ کر لیں تو کسی کوئی بائی برتھ مشتہر ہے کیا؟ نہیں ہے نا. وہ علم کے مختلف درجات کو طے کرتے ہوئے ایک خاص مقام پر پہنچا جہاں اس کے اندر وہ اسکل ڈیولپ ہو گئی کہ وہ شرعی فقہی احکامات کو سمجھ سکتا ہے. وہ یہ کام کر رہا ہے, ہر شعبے میں ایسا ہی غور و فکر بے شک ہر شخص کرتا ہے.
کہ وہ جو 250 سالہ انسان کے کی جو کتاب ہے اس سے فالو ہی کرنے کا دور ہے, یعنی وہی فائٹنگ کا اور قیام کرنے کا اور ظالم کے خلاف تمام تر جو آپ کے اخبار میں اس کے لیے نکلنے کا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی دوسرے امام کی طرح کوئی سلوک کا صلح کرے, کوئی تعلیم کی طرف جائے, کوئی قوم کی طرف جائے.
جی جی,
ہمارا 2017 کا جو وقت سفر چل رہا ہے پوری دنیا میں, کیا ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے کہ کسی امام کو یہ فالو کرے, کسی امام کو دوسرا فالو کرے؟
ویری گڈ. دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ ایک تو اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح تمام ائمہ طاہرین کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب سیرت ایک بہت بڑا موضوع ہے نا, اس پہ تو بات ہونی چاہیے. بات تو ہوتی نہیں ہمارے تفصیل سے کہ ہمارے بچوں کی, ہمارے طالبوں کے ذہن میں کلیئر ہو کہ سیرت اصل میں کس طرح ہے. بس ہمیں یہ پتا ہے امام حسن نے سلو کر لی, امام حسن نے جنگ کر لی. اب کسی کو سلو کرنا ہو تو امام حسن کے راستے پہ چلا جائے گا, وہ کسی کو جنگ کرنی ہو اور امام حسین کی ایگزامپل موجود ہے. ایک امام خیر خانے میں شہید ہو گئے اور دوسرے امام انہی کے فرزند نے ولی عہدی قبول کر لی. قائد و بند کا راستہ اختیار کرنا ہے, آپ ایک امام کی ایگزامپل دے دیں. اگر آپ کو کوئی اچھی پوسٹ مل رہی ہے تو آپ دوسرے امام کی ایگزامپل دے دیں. ایک ہی امام جو ہے وہ ایک شخص سے کہتے ہیں صفوان جمال سے کہ تم اونٹ کرائے پر دیتے ہو ہارون کو, وہ کہتا ہے فرزند رسول صرف حج کے لیے دیتا ہوں. کہا اچھا, حج کے لیے وہ جاتا ہے تو پہلے پیمنٹ کرتا ہے یا بعد میں آ کے پے کرتا ہے؟ کہا پیمنٹ تو بعد میں کرتا ہے. کیا تمہاری خواہش ہوتی ہوگی وہ صحیح و سالم واپس آئے تاکہ تمہاری پیمنٹ نہ رک جائے؟ کہا ہوتی تو ہے دل میں کہ واپس آئے گا تو پیمنٹ کرے گا. فرمایا کہ جو کسی ظالم حکمران کی درازی عمر کے لیے خواہش مند ہو تو خدا اس کو اسی کے ساتھ مشہور کرے گا. اور صفوان جمال اپنے پورے اسٹیبلش بزنس جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں صرف امام کے ایک اشارے پہ. اور اسی امام کے ایک دوسرے شاگرد ہیں علی ابن یقین, وہ آ کے کہتے ہیں والا یہ منسٹری آفر ہو رہی ہے, لے لوں. کہا لے لو, بس دیکھنا ہمارا آدمی آئے تو اس کا خیال رکھنا بس. تو ایک اپنے صحابی کو امام جو ہے وہ حج کے لیے اونٹ کرائے پر دینے سے بھی منع کر رہے ہیں, اور وہی امام اپنے ایک دوسرے صحابی کو وزارت قبول کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اب کسی کو منسٹری چاہیے تو وہ والی اگزامپل لے لے, علی ابن یقین بن جائے. کسی کو اگر بائک آؤٹ کرنا ہو تو صفوان جمال بن جائے. تو کیا واقعی سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی ایگزامپل ہے ہم جس آپشن کو چاہیں آپٹ کر لیں, یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ تو بحث تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن ہم لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتے. اور خاص طور پر آج پہلی نشست ہے, اور میں نے یہ بھی کہا تھا برادران سے کہ یہ جو نشست ہے اس کو شروع کرنے کا بھی ٹائم فکس کر دیں اور ختم کرنے کا بھی ٹائم فکس کر دیں, تاکہ جو لوگ آئیں ان کا وقت ضائع نہ ہو اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ کتنے بجے یہ نشست ختم ہوگی. تو یہ طے پایا تھا کہ یہ نشست 9:30 بجے ختم ہو جائے گی. مزید سوالات ہوں گے اگلی دفعہ کر لیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ایگزامپلز ہیں, ہم جس کو چاہے آپٹ کر لیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اجتماعی معاملات کی ایگزامپلز ہیں یہ, یہ انفرادی معاملات نہیں ہیں. جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے, سیاسی معاملات, اقتصادی معاملات, معاشرتی معاملات, اس میں اسی میں تو اصل میں لیڈرشپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ تو پوری لمبی بحث ہے, جب آئے گی کبھی موقع ملا تو, کہ فالو کرنا ہے لیڈرشپ کو. شیعہ یعنی فالوور, لیڈر یعنی آگے چلنے والے. تو وہاں سے دیکھیں گے, وہاں سے پوچھیں گے کہ کس پہ چلنا ہے. امام کہہ رہے کہا سلو کرو, سلو کرو. امام نے کہا جنگ کرو, جنگ کرو. امام نے کسی سے کہا تعاون نہیں کرو اس کے ساتھ, ظالم حکمران کے ساتھ, نہیں کرو. امام نے کسی سے کہا بن جاؤ منسٹر, بن جاؤ. اس کی مصلحت امام سمجھتے ہیں. کیا صفوان جمال نے آ کے کہا کہ مولا ہم نے تو اپنا کاروبار تباہ کر دیا, اس کو آپ نے منسٹری لینے کی اجازت دے دی؟ نہیں کہا نا اس نے. یہ تو امامت ہے, یہ تو لیڈرشپ ہے. उनको मालूम है कि किसको क्या हुक्म देना है। तो क्या करना है इस वक्त, किस ज़माने में सुलह करनी है या जंग करनी है, या तस्बीह लेके बैठना है, या दुआएं पढ़नी है, या इल्मी दर्सगाह का आगाज़ करना है, या मुकाबले और मुकाबिमत के रास्ते पे चलना है, ये कौन तय करेगा? ये लीडरशिप तय करेगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इज्तिमाई उमूर हैं। अगर इनको हर शख्स अपनी अकल और अपने फहम से तय करना शुरू कर दे तो फिर माशरे के अंदर इंतशार इफ्तराक ये हो जाएगा। तो इज्तिमाई मामलात को इज्तिमाई तौर पर तय किया जाएगा, ये काम होता है लीडरशिप का। और ये सारी एग्जांपल्स उनके सामने होती कि किस वक्त क्या करना है। ये जो गौर फिक्र है ये और है, और इज्तिमाई मामलात में डिसीजन मेकिंग फैसला करना वो और है। गौर फिक्र का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप भी गौर फिक्र करें कि इमाम हसन का रास्ता क्या था, इमाम हुसैन का रास्ता क्या था, आज किस रास्ते पे चलना चाहिए। गौर फिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप इज्तिमाई तौर पर डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो ये लीडरशिप का काम है, हर शख्स का काम नहीं है। हर शख्स अगर डिसीजन मेकिंग शुरू कर देगा तो क्या होगा? एनार्की होगी सोसाइटी में। बस मेरे ख्याल में आज हम यहीं रोक देते हैं, अख्तिताम दुआए सलामती इमाम ज़माना से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलीयकल हुज्जत इब्ने अल हसन सलावातुका अलैहि व अला आलिही।